أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة النساء جو انعام یافتگان کے تعارف میں تھی اور سورة منقسم تھی تین حصوں میں. پہلے حصے میں 16 احکام تھے اور دوسرے میں 8 اور اخیر میں مختلف فرقوں اور طبقات کی جان پہچان تھی. سورہ مائدہ بیان میں ہے حل حرمت کے، حلال کی تفصیل اور حرام کی تفصیل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، درمیان میں کچھ ملتے جلتے ہیں، کم لوگ اس کو جانتے ہیں. جو ان سے بھی بچا وہ ایمان و عزت بچائے گا. ما قبل کی صورت میں اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ انعام کس طرح انہیں ملا ہے اور یہ لوگ خدائی نعمتوں کے مستحق کیوں بنے، انہوں نے حلال و حرام میں امتیاز کیا ہے اور حلال کا استعمال کیا ہے اور حرام سے پرہیز کیا ہے. حلال جیسے عقیدہ توحید اور حرام جیسے شرک، اور انبیاء علیہ السلام کو خدا کے ابنا اور اجزاء ماننا. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں جن پر یہود کو عتاب کیا گیا. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم. یہودیوں کے بد اعمال اور ظلم کی وجہ سے حلال اور صاف ستھری چیزیں انہیں منع کر دی گئی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ سود لیتے کھاتے تھے اور ایک دوسرے کا مال غلط استعمال کرتے تھے. ضرورت تھی کہ حلال اور حرام کی تفصیل آ جائے، اس پر مشتمل سورت مائدہ ہے. سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ مسیح اور فرشتوں کے مقامات بیان کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور خالص بندے تھے. نیک اور خالص بندگی کے لیے حلال و حرام کا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلصہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص حرام چھوڑے بغیر کر سکے، اور خدا کا عبد خاص بننا محال ہے جب تک ایک شخص حلال اور جائز کاموں کے ارتکاب کی پابندی نہ کرے. سورت کے اخیر میں ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. ایک واضح دلیل آئی ہے، واضح احکام حلال و حرام کے مائدہ میں ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، روشن تعلیمات اور احکام حلال و حرام کی تبیین اور تفصیل جس پر سورت مائدہ مشتمل ہے. سورت کے اندر اخیر میں ہے کہ اللہ تمہیں فتوے دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے وہ رسا نہیں ہیں. اس سورت میں رب العزت کے تفصیلی احکام ہے، فتاوا ہے، مسائل ہے، 18 کے قریب ہند حرمت ہے اور 42 کے قریب خطابات ہے اور 10 کے قریب خصوصی خطابات ہیں صرف پیغمبر کو. اس لیے مائدہ کو کہا گیا ہے مائدۃ القرآن، قرآن مجید کا بھرا ہوا دسترخوان. حدیث شریف میں ہے ہذہ مائدۃ القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. سورت میں خاص مسائل ہے، عقود اور احود کے احکام، عقود اور احود کے احکام ایک، ذبائح کی تفصیل دو، صید حلال تین، نکاح الکتابیات چار، مسائل الرضہ مرتد کے احکام پانچ، طہارت کی تفصیل چھ، سرقہ کی سزا سات، بغات کی سزا آٹھ، شراب اور جوئے کے احکام نو، یہ قسم کی تفصیل دس، اور نذور شرعیہ اور غیر شرعیہ کی تفصیل گیارہ، اور احرام اور حالت اور حدود حرم میں شکار بارہ. ترک عمل کی سزائے تیرہ، پیغمبر کو تاکیدات چودہ، مسلمانوں کو تاکیدات پندرہ، کفار کو تاکیدات سولہ، قیامت کا بیان سترہ، اور خاتمہ سورت جو تلخیص پر مشتمل ہے اٹھارہ. اٹھارہ کے قریب احکام پر سورت مشتمل ہے. امام اکرمہ سدی سے منقول ہے ایک ایسی سورت جس میں حرام و حلال واضح بیان ہوئے، سورت مائدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے المائدہ من آخر ما نزل من القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. آخری سورتوں میں سے سورت مائدہ ہے، اس کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو. حقیقت یہ ہے کہ سورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، نسخ کا قول ضعیف ہے. ما قبل میں تھا کلالہ جس کے اندر مرد اور عورت وارث ہو، مرد اور عورت پر مشتمل احکام مائدہ میں. یبین اللہ لکم ان تدلوا، اللہ تمہیں ایسے بیان فرماتے کہ بہک گو نہیں، دلالت سے بچنے کی تدابیر، تاکیدات، اوامر، نواہی، اس پر مشتمل تفصیلی سورت سورت المائدہ. سورت کا موضوع ہے بیان تحلیل و تحریم، حل و حرمت کا بیان، اور حقیقت میں سورت مسوق ہے شرک اعتقادی کی تفصیل میں. ما قبل کی سورت بھی شرک اعتقادی کی مذمت میں تھی. قرآن اول عقیدے پر کام کرتا ہے، پھر اعمال و افعال پر، کیونکہ عقیدہ من قبیل الایمان ہے اور اعمال و افعال من قبیل الفروع ہے. سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اور علی التحقیق نزول نمبر 112 ہے. بس اس کے بعد دو سورتیں آئی ہیں, ایک بڑی سورت ہے اور ایک چھوٹی سورت ہے, نصر. بس پھر قرآن مکمل ہوا ہے. بعض روایات میں ہے کہ سورہ مائدہ کے 44 دن بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ سورت میں تقریباً 42 یا 44 خطابات ہیں. سورت 120 آیات پر اور 16 رکوع پر مشتمل ہے. مائدہ دو دسترخوان ہوتے ہیں, ایک مأدبہ صرف روٹی سادہ مختصر دسترخوان, اور لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہو اور اس پر بڑی بڑی روٹیاں ہوں اور ایک آدھ سالن ہو, اس کو کہتے ہیں مأدبہ. اور مائدہ جس پر ہر طرح کے الوان ہو. بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں, ترتیب برعکس ہے. مائدہ جو نازل ہوا تھا وہ تو خالی روٹیاں تھی اور اس کے ساتھ کوئی سالن تھا, اور بزرگان دین اور کاملین کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کھانے پر زیادہ متوجہ نہیں ہوتے, بخلاف اہل دنیا کے کہ ان کے غرض زندگی اکل و شرب ہے. اس لیے شیخ سعدی نے کہا ہے, خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است. کھانا تو اس لیے کہ آپ جیے اور اللہ کی عبادت کرے. اور تو معتقد کی زیستن از بحر خوردن است, آپ سمجھتے ہیں کہ تو جی اس لیے رہا ہے کہ خوب کھائے. کم خوردن, کم گفتن, کم خوابیدن. خصال اجتماعت علیہ الانبیاء والاولیاء والاطباء, کل کائنات کے کاملین جمع ہے اس پر کہ کم کھانا کم سونے کا باعث ہے, اور کم بولنا کم نقصانات کا باعث ہے. اور مأدبہ بادشاہانہ دسترخوان, اس پر بوڑھوں کا کھانا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے, شعراء کا بھی ہے, علماء کا بھی ہے, وزراء کا بھی ہے, سفراء کا بھی ہے, اس کو مأدبہ. اس پر لوگ آ کے بات کرتے تھے, قیمتی باتیں لکھی جاتی تھی, اس سے علم ادب تیار ہو گیا. علم ادب مأدبہ سے بنا ہے. ویسے عرب مہمان نواز قوم ہے, ان کے ہاں کھانے کی بڑے الوان ہیں. جس گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ مبارک, وہ ظالم نے فطر مبارک, تو وہ کہتے بیٹھو بیٹھو کھانا کھا کے جاؤ. یقال له الخرس. خرس, خرس کس کھانے کو کہتے ہیں؟ جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے. اس زمانے میں تو مٹھائی اور شیرینی, اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے کہ مبارکباد دیتے تھے, تو جس گھر میں خوشی آئی ہوتی تھی وہ سب کو کھانا کھلاتے, اس کو خرس کہتے. چند دن بعد بچے کا ختنہ ہوتا, وہی شکریہ کا کھانا پکتا ہے کہ بچہ صحت مند رہا ہے, اس کو عزیرہ کہتے ہیں, عزیرہ. پھر ساتویں دن بکرے کٹتے ہیں, اور بعض لوگ پکا کے بھی کھلاتے ہیں, اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اور جب شادی ہو جائے اور دوستوں کو کھانا کھلائے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. نیا مکان بنے اور دوستوں کو طلب کرے اور کھانا کھلائے اس کو وکیرہ کہتے ہیں. وکیرہ جس گھر میں میت ہو جائے اور ان کو کھانا دے. اس نول آل جعفر طعاما فإنهم شغلهم الموت رواه البخاری. اس میت کے گھر کے کھانے کو ودیعہ ودیعہ واو دعات. بعض اوقات آپ کا دوست بڑا بیمار ہوتا ہے, بڑا پرہیز کرنا ہوتا ہے بیماری میں. ارے گوشت نہیں کھا سکتا, ارے بھائی مرچ مسالوں سے بھی منع کیا گیا, جی تو بالکل منع ہے. آلو چاول بڑا گوشت دالیں سب منع ہے. کچھ مدت بعد خدا کا کرنا تھا اس کو صحت مل گئی. آپ نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے, آپ کے اعزاز میں رات کو کھانا ہے, آئیے. اس کھانے کا نام ہے التقیہ. التقیہ وہ اب بھی بچ بچ کے کھاتا ہے, ڈرتا ہے. ایک دوست آپ کا سفر پر رہا, کافی سالوں بعد ملا اچانک. اوہو اتنے خوش ہو گئے آپ. آپ نے کہا کتنا سفر کیا آپ نے, تھک گئے, میرے ساتھ کل کھانا کھا لو. اس دعوت کا نام ہے النقیہ. النقیہ عرب انتہائی درجے کا مہمان نواز قوم ہے, اور کھانے پر ان کے ہاں بڑا فخر تھا. اور جب بڑا پیغام دیتے تھے قوم کو تو کھانا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعثت کے بعد صنادید مشرکین کی دعوت کی اپنے گھر پر, اور افسران اور ذمہ داران جب کھانے کے لیے آتے ہیں غیرتی لوگوں تو وہ صاحب خانہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے لائق کام کیا ہے. گورنر کی دعوت, وزیر اعظم کی دعوت, وزیر اعلیٰ, یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ صاحب یہ درخواستیں ہیں, صاحب اس جگہ جو زمینیں ہیں یہ ہمیں مل جائے, صاحب یہ فلاں کام ہمارا. اچھا جی اوکے اوکے کوئی بات نہیں, پلیز بی شوڈ, پلیز بی شوڈ. دعوتوں میں بڑا کمال ہے. ویسے خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں فوائد الفواد میں, کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. ایک دعوت میں 50 سنتیں زندہ ہوتی, 50 کے قریب سنت. بھئی پکنے والی چیزیں کئی منڈیوں سے لانی ہے, کن راستوں سے لانا ہے, کن رقوم سے لانا ہے, کس وقت لانے ہیں, یہ سارے اوقات جمع کرو. سارا دن پکانا ہے, اچھی جگہ بٹھانا ہے, عمدہ برتن سجانے ہیں, عالیشان دسترخوان بچھانے ہیں. کھانا کھلانے کے لیے عمدہ لوگ لائے جاتے ہیں جو بہترین مجلس لگا لیں. اب فقہا نے لکھا ہے مہمانوں کی موجودگی میں غصہ کرنا ہے, یا مہمانوں کے سامنے اختلافی باتیں کرنا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, بدمزگی پیدا نہ ہو جائے, ساتھی کھانا چھوڑ دے. اللہ لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی دعوت کی, ان کے بڑوں کی, اور جب کھانا کھایا تو سب نے پوچھا ہمارے لائق کام کیا ہے. آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اللہ کو ایک مانو اور میری رسالت مان لو, اور بتوں کو چھوڑو اور ان کا پوجا چھوڑو. امیہ ابن خلف سب میں بڑا تھا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا انت اکبر ام عبداللہ؟ آپ نے کہا تقدم, آگے جاؤ مخیزہ. اس نے کہا انت اکبر ام عبد المطلب؟ آپ نے کہا تقدم, اور آگے. اس نے آٹھ دس نام لیے اور بیٹھ گیا. مشرکین نے کہا بیٹھ کیوں گئے؟ کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام آ رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا نام آ جائے گا, وہ تو توحید کے لیے آئے تھے. حضرت کیسے باقل تھے. وہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ جو باتیں کرتے آپ کے باپ عبداللہ نے نہیں کہی, آپ کے دادا عبد المطلب نے نہیں کہی. تو آپ نے کہا آگے چلو, بزرگ اور بھی بہت گزرے. جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم تک دو چار افراد رہ گئے تو میں بیٹھ گیا گا, بس کوئی اور پوچھے میں نہیں پوچھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی آسان نہیں. آپ نے کہا طاقت دم, آگے چلو اور, آگے چلو ذرا اور بتاؤ. آپ نے پھر سورۃ الشورا کی آیت تلاوت فرمائی, جس میں اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ عذاب بھیج دوں گا. تو امیہ ابن خلف گر رہا, باہر آ نہیں رہا تھا. لوگوں نے کہا باہر نہیں آتے ہو؟ کہا عقلن بھی بے بس ہوں کہ آگے بزرگ اس کے حق میں ہے, اور یہ خوف بھی ہے کہ اگر میں اپنے پرانے نظریے پر ڈٹا رہا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس نے جو کلام سنا ہے اس میں دو ٹوک اعلان ہے. یہ آپ نے کھانے کی دعوت کے بعد ان کو گفتگو کی. ایک شخص تھا وہ کھانوں کا بڑا شوقین تھا, تو ایک اور بزرگ تھا بڑا عقل مند, وہ جب بھی کھانا کھا لیتا کہتا آہ نان شیراز, وہی شیراز کے کھانے کیا لذیذ تھے. تو یہ جو شوقین تھا اس نے کہا یار بہت کھانے میں نے کھائے, بریانی اور روز قورمے اور بور میں اور کئی قسم کے اتنے دو تھے, لیکن یہ شیراز والا کھانا نہیں کھایا. تو ایک دن رخت سفر باندھا اور شیراز چلا گیا. ایران کا بڑا شہر ہے جہاں کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رہنے والے تھے. یہ وہاں پہنچ گیا تو شہر میں داخل ہوتے ہی بڑے کھلے کھلے مکانات تھے. ان کو کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں اور نانی شیراز می خواہ ہیں, شیراز کا کھانا چاہتا ہوں. نے کہا بھلے سے سر آنکھوں پر, کھانا حاضر, آئیے. ایک نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی, ہاں بیٹھے, بیٹھ گیا, دسترخوان لا کے ڈالا اور ایک اتنا بڑا شکور لایا وہ روٹیوں سے بھرا ہوا, اور ایک اتنا بڑا بگونا لایا اس میں زبردست سالن, اور اتنا بڑا برتن لایا ٹھنڈے پانی کا, کہا بسم اللہ کرے. کہا مجھے نانی شیراز کھانا ہے. کہیں نانی شیراز ہے؟ اس نے خیال کیا کہ یہ کوئی غریب گھر ہے اور متوسط درجے کا طبقہ ہے, تو شہر کے بیچ میں چلا گیا. اچھا مکان چمکتا ہوا, بڑا گیٹ, پردے وردے بڑے لٹکے تھے. میں یہ مالدار گھرانا ہے. دروازے پر دستک دی, صاحب خانہ باہر آیا. کہا کیا کام ہے؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں نانی شیراز کھانے کا. بالکل آپ کا اپنا گھر ہے, آپ نے احسان کیا, نہایت مہربانی, اتنے مکانات میں آپ نے اس فقیر گھر کو چنا ہے, آئیے. اور ایک چوکی لا کے اس کو کہے اس پہ بیٹھ. ایک چوکی اور لا کے آگے رکھی, اس پر بڑے بڑے نان, افغانی اور ایرانیوں کی روٹیاں بڑی بڑی ہوئی تھی, اور سامنے ایک بڑا زبردست برتن رکھا, اور ایک مٹھے کا آپ خورا لے آئے جگ نما. کہا بسم اللہ, کہا میں تو نانی شیراز چاہتا ہوں. کہا یہ نانی شیراز ہے؟ کہا یہ نہیں, کہا یہ نانی شیراز ہے. عجیب بات ہے. واپس آیا بڑا پریشان ہندوستان, اور یہاں اس نے پھر کبھی دعوت میں وہ آدمی پرانا والا اس نے کہا ہائے نانی شیراز, چپ, نانی شیراز کا نام میرے سامنے نہ لے. ساتھیو کہ میں شیراز گیا پھر نان نہیں کھایا. کہا یہ وہ یہ وہ. اس نے کہا او پیٹ کے بچے, او پیٹ سے پیدا, تجھے عقل نہیں ہے حضاجر. یہی تو رونا روتا ہوں کہ یہاں ایک دعوت میں پورا گھر سر قلم ہو جاتا ہے, مہمان بھی شرمندہ, میزبان بھی شرمندہ. وہاں دیکھو چلتے ہوئے آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں, ایک کھانا ایک سالن ہر وقت تیار. یہی نانی شیراز تو رونا رونا, تجھے عقل نہیں ہے. امیر حبیب اللہ خان ہندوستان آیا تھا, شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن نے دہلی میں ان کی دعوت کی. جمعیت علماء ہند کے ایک سربراہ دا لیڈر تھے ڈاکٹر انصاری صاحب, ان کے مکان پر. امیر حبیب اللہ خان متقی پارسا آدمی تھا. اس کے زمانے میں افغانستان میں سرکاری زبان عربی تھی. ابھی بھی افغانیوں کی زبان میں جہاد جریان لری جریان عربی, اور دنوں کے نام ابھی تک عربی میں ہے. بہت سارے مصطلحات ان کے عربی ہے. اس وقت سرکاری درخواست لکھنے کے لیے عربیت کے لازم لزوم تھا. تو امیر حبیب اللہ خان بڑا نیک آدمی تھا. کھانا کھا کے کھانے کے دوران جو ہڈیاں وڈیاں آتی ہیں چھوٹی بوٹیاں, ان کو بھی چباتے تھے, ہڈیوں کا گودا نکال کے کھا رہے تھے. تو ایک آدمی نے کہا امیر صاحب, خان صاحب, یہ گوشت کی ہڈی ہے تو آپ حضرات کھا رہے ہیں, تو آپ کے ملک میں کتے کیا کھاتے ہیں؟ تو امیر حبیب اللہ خان نے کہا ہمارے ملک میں کتے دال چپاتی کھا لیتے. سمجھ گئے کہا ہمارے کتے دال چپاتی کھا لیتے. دال چپاتی. ایک شخص نے پوچھا, سنا ہے وہاں ایسے انار ہے کہ اس سے ایک گلاس بھر جاتا ہے. امیر حبیب اللہ خان نے کہا ایک انار سے کئی گلاس بھرتے. وہ آدمی اثر آتا کہ یہ نہیں ہو سکتا. امیر حبیب اللہ خان نے اپنے اتاشی کو دیکھا, کہا سامان میں کوئی انار نہیں کہا ہے؟ کہا میں چھوڑ کے دکھاؤ. اس نے انار پتہ نہیں تین مہینے پہلے کہیں درخت سے اترا تھا, اس کو اٹھایا دھویا اور پھر اس کے سامنے نچوڑنا شروع کر دیا گلاس میں. ایک گلاس پورا بن گیا اور انار سے ابھی تک جرس نیچے گر رہا ہے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے کشف دیا تھا, دیکھتے ہی آدمی کو پہچان لیتے تھے. بعضوں کا کشف اور قیافت تیز ہوتا ہے, بہت زیادہ حد درجے کا تیز ہوتا ہے. امام صاحب شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور مسجد کے غسل خانے سے ایسی لائن آ رہی تھی پانی کی. امام صاحب نے ایسے دیکھا اور فرمایا اس وقت کا بخیل ترین انسان مسجد کے غسل خانے میں نہ آ رہا ہے. شاگردوں میں ہر طرح ہوتے ہیں, سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں, خالی ہنسنے والے بھی ہوتے ہیں, دانت نکالنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ تو کمپنی ہے, کمپنی میں ہر طرح لوگ ہوتے ہیں. بعضوں نے ویسے دانت نکالے, وہ آدمی نہا کے تولیے سے اپنے ہاتھ منہ پوچھ کے امام صاحب کو کہا حضرت مدتوں سے خواہش تھی کہ آپ کے بما حلقے احباب کے دعوت کرو, آج قبول کر. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو دان نکالتے تھے وہ اور دان نکالے, کہ لے حضرت آپ فرما رہے اب خلو حاضل آثر ہے، وہ کتنا سخی نکلا. امام صاحب نے کہا صبر کرو ابھی بہت کچھ باقی ہے. لیکن امام صاحب بھی متفکر ہو گئے، مورخین لکھتے ہیں پانی کو پھر دیکھنے لگے. اور فرمایا اب خلو حاضل آثر اس دنیا کا کائنات کا بدترین بتیل ہے. خیر حضرت صاحب بیمار شاگردوں کے تشریف لے گئے، جو بھی شاگرد سب موجود تھے، 20-30 جو بھی تھے. کھانا کھایا گیا جو بھی اس نے پکایا، اور پھر کہا ٹھہرے جانا نہیں. بیٹھ گئے لوگ، پرچیاں بانٹی. پرچیاں کہا اس کھانے پر آپ کے احساس میں میرے اوپر اتنا قرضہ آ گیا. مسلمان مسلمان کا بھائی و دوست ہوتا ہے، آپ نے میرے دسترخوان پر میرا نمک کھایا ہے، لازمی بات ہے کہ میرے دکھ درد میں شریک ہو جائے. قرض ادا کر لو پھر یہاں سے نکلو. مہمانوں کو کہہ رہے. امام صاحب نے کہا یہ سب میں دوں گا اکیلے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا قیافہ صحیح نکلا ہے. اللہ، کھانوں کا مثبت نظام بھی دنیا میں ہے اور منفی نظام بھی پایا جاتا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ جہاں غرض معلوم ہو، لالچ معلوم ہو، اس کھانے سے بچنے میں عافیت ہے. سیدھا سادہ تو عام بے تکلف وہ اچھا لگتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے تیاری کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. احادیث و سنت کی روشنی میں اس کا جواز ضرور ہے. انگریز جب ہندوستان پر مسلط ہوا، اس نے دیکھا یہی نقشہ اس نے چلایا جو بش نے مشرف کو دیا، اور مشرف نے یہ گیلانیوں جیلانیوں کو دیا ہے، پیپل پارٹی کے بگوڑوں کو اور ڈکیتروں کو جو دیا ہے، یہی نقشہ، ایک ہی نقشہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں لوگوں میں کس چیز کس چیز سے آتی ہے، یہ حکومت کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. تو کہا مذہبی عناصر جہاد کی ترغیب دے دے. جہاد کیسے ختم ہوگا؟ تو مدرسے ختم کر دیں. تو ہندوستان میں جو بڑے بڑے مدرسے تھے، حضرت مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے وظائف سرکاری خرچے سب ختم کر لیے، اور ان کے جائیدادیں تھی بڑی بڑی وہ سب روک لی گئی. یہ لکھ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ یہ بڑی داڑھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بڑی داڑھی کا اتنا فائدہ نہیں ہے کہ ساتھی کو بیدار کرے. خالی بس پتنگ ہے جو لٹکایا گیا ہے، بڑا بڑی ہوا ہے. آپ کو خیال کرنا چاہیے نا اپنے ساتھی کا کہ بھائی آپ درس میں بیٹھے ہو سونے کے لیے. یہ بے مقصد اور بے ضرورت داڑھی ہے جس کا نہ تجھے فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے. ایک داڑھی والا کسی گاؤں شہر میں ہوتا تھا پورا گاؤں مبارک ہوتا تھا. اب 10 داڑیاں ہیں اور درمیان میں ایک کھلاڑی بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنا نہیں کہتے کہ استاد بیان کر رہے ہیں آپ کیسے سو رہے ہیں. نہیں، یہ اس کی شرافت میں شامل ہی نہیں، اس کو گٹھی میں یہ خیر نصیب ہی نہیں. یہی تو یہود کی خصلت تھی کہ وہ برا دیکھتے تھے اور منع نہیں کر سکتے. اللہ استغفر اللہ استغفر. چنانچہ ہندوستان کے تمام درسگاہیں انگریزوں کے دور میں ختم ہو گئی تھی. صوبہ سرحد میں، بلوچستان میں اور اطراف میں، وہاں کے بزرگوں نے ایک اجلاس کیا اور انہوں نے کہا انگریز نے دین کو ختم کرنا شروع کر دیا. دین اس طرح ختم ہوگا کہ طالب علم نہ رہے. طالب علموں کو رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم باورچی نہیں رکھ سکتے، باورچی خانہ نہیں بنا سکتے. ہماری مسجد میں ہم زیادہ عالم لوگ نہیں رکھ سکتے، جو ہمارا مولانا صاحب ہے وہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، ہر مسجد کے مولانا سے 20-25 طلباء 40-50 کو پڑھائے اور کھانا گھر سے آئے گا، لوگوں کے گھروں سے کھانا آئے گا. تو پھر مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت دن میں آپ پڑھائیں گے اور یہ موجود ہوں گے، ہم تو کھیتوں پر ہوں گے، زمیندار کریں گے یا دکانوں پر جائیں گے، کھانا تیار ہوگا، آپ ایک چھوٹے طالب علم کو بھیج دیں اور روٹی سادن ہمارے گھر سے لائے. 10 محلے والوں نے کہا ہمارے گھر سے بھی لے آئے. تو ایک کی جگہ 2 طلبہ بھیج دیں. اس طرح ملک کے اندر امداد باہمی کا ایک طریقہ جاری ہو گیا تھا. بعد میں آنے والے بعض علماء جن کی سمجھ بڑی نہیں تھی، انہوں نے ان کے خلاف فتوے لگائے، یہ سوال ہے، یہ تذلیل ہے، یہ امداد باہمی کی صورت تھی. بخاری شریف میں ہے، مسجد نبوی میں رات کو مہمان بٹھتے تھے، 10 مہمان ابوبکر صدیق لے گیا اور 100 سے زیادہ مہمان حضرت نے خود بٹھائے اور اندر بیویوں کے ہاں گئے کہ جو کھانا ہے باہر نکالو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آباد فرمایا ہے. یہ ہر جگہ آسان نہیں ہے. ایک مہینے کا 4 لاکھ کا خالی آٹا آتا ہے، 4 لاکھ کا آٹا. اور حال کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ گزشتہ سال جو راشن مہینے کا آتا تھا 1,14,000 روپے کا، وہ اس وقت اتنا ہی، ایک آدھی بوری نہیں بڑھائی گئی، وہ آتا ہے 4,75,000. 3 گنا سے زیادہ مہنگائی، 4 گنا سے بڑھا دی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے اور دین کا محافظ رب العزت ہے. سورۃ مائدہ میں اس قسم کے مسائل پر بھی عقل مندوں کو اور موحدین کو اللہ متوجہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کر لو عہد و پیمان. وعد سے بڑھ کر عہد ہے، عہد سے بڑھ کر میثاق ہے، اور میثاق سے بڑھ کر پھر عقد ہے، جس کی جمع آتی ہے عقود. العقد اشد من العہد، والعہد اشد من الوعد، اور والمیثاق یفوق ذالک او یدنو من العقد. عقد نکاح، عقد نکاح کیوں؟ زندگی کا مسئلہ ہے. اگر لڑکے اور لڑکی میں موافقت نہیں ہوئی، 2 خاندان اجڑ جائیں گے. 2 خاندانوں کی ہمدردی میں 2 قبیلوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے. تو اس کے کہتے ہیں عقد زوجین، عقد نکاح. اے ایمان والو پورا کرو عہد و پیمان. ہمارے ہاں اردو زبان میں ہم اس فرق کو زیادہ واضح نہیں کر سکتے، کیونکہ اردو تنگ دامن ہے. انور شاہ صاحب نے کہا تھا، میں نے تحریر و تقریر کی زبان فارسی رکھی اور عربی شاہ صاحب نے کوئی تصنیف اردو میں نہیں کی. فرمایا اردو تنگ دامن ہے. اے ایمان والو پورا کر لو عہد و پیمان. جہاں کہیں تم نے عہد کیا وہ پورا کر لو. یہ نہیں کہ بس اتنا کہہ دو کہ معاہدہ کوئی قرآن و سنت تو نہیں ہے، شرم تمہیں نہیں آتی، تو شرم کے دن پیدا ہی نہیں ہوا ہے. جن لوگوں سے تو آیا ہے اور جن کے ساتھ رہا سہا ہے، انہوں نے تجھے اس طرح بے حیائی سکھائی. یہ عہد پورا کرنا، اپنا وعدہ پورا کرنا، یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. کیا مطلب ہے قرآن و حدیث نہیں؟ قرآن و حدیث نے اجازت دی ہے کہ عہد توڑو. وہ اوفو بالعہد کس کام کے لیے ہے؟ توبہ. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے کتاب و سنت کا مذاق. اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. اے ایمان والو پورا کر لو عہد و پیمان. احلت لکم بہیمۃ الانام, حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے. بہیمہ اور انعام دونوں جانوروں کو کہتے ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک جیسی چیزیں مضاف ہو جائے تو تخصیص پیدا ہو جائے. ایک گونا تخصیص مرکب اضافی سے آتی ہے. غلام و زیدن, ابن و فلانن, بہیمت الانام, الا ما یتلا علیکم, مگر وہ جو پڑھے جائیں گے تم پر وہ حلال نہیں ہوں گے. غیر محل صید, اور حلال نہ کرنے والے اس شکار کو, وانتم حرم, اور تم احرام میں ہو. دو باتیں ہیں. عام لوگ جب احرام باندھے عمرے کا یا حج کا تو حالت احرام میں مکھی مارنا, مچھر مارنا, پرندہ پکڑنا, ہرن خرگوش شکار کرنا, یہ سب ناجائز حالت احرام میں. اور دوسرے لوگ بغیر احرام کے وہ حرم کی چیزوں کو نہیں چھیڑیں گے. دونوں قاعدے ہیں. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, حلال مت سمجھو اللہ تعالی کی چیزوں کو, بھائی اللہ کے عہد و پیمان کو, اللہ کے کعبے کی نیاز کو, اللہ کے دین کے عالم اور طالب کو, اللہ کے دین کے مدرسوں اور مسجدوں کو. یہ سب شعائر اللہ ہے. شعائر اللہ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ داڑھی بھی شاعر اللہ میں سے ہے. تو داڑھی مونڈنا جائز نہیں ہے. داڑھیوں کو مونڈانا اس کو جائز مت سمجھو. لا تحلوا شاعر اللہ. اور بعض لوگوں نے بے ضرورت داڑھیاں کالی کرنا شروع کر دیا, انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور بہانہ بنا دیا, میری بیوی جوان ہے. تیری بیوی جوان ہے تو بیوی کو خالی کالے بال چاہیے. کچھ اور طاقت و توانائی کا بھی انتظام کر دو. ہاں بیوی جوان ہے. امام ابو یوسف نے کہا تھا, کما احب ان تتزین لی فہی تحب ان اتزین لہا, جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی خوبصورت ہو, وہ بھی چاہتی ہے کہ میں بھی حسین جمیل ہوں. اگر واقعتاً ایک آدمی کا گھر اس سے آباد ہو سکتا ہے تو اجازت ہے. امام محمد نے موطأ میں نقل کیا ہے, اور مجاہد کو بھی اجازت ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نے آخر عمر میں داڑھی کالی کی تھی, شادی بھی کی. فرماتے تھے میں تو انگریز سے جہاد پر لگا ہوا ہوں. بالکل صحیح ہے. ایک فرقہ ہے یا کراچی میں, جماعت المسلمین, حقیقت میں جماعت الکافرین ہے. ان کے عقائد اسلام سے ہٹے ہوئے کفر میں داخل ہیں. سنا ہے وہ لوگوں کو سفید داڑھیوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں یہ گناہ ہے, یہ ہے, کالی کر لو. ایسے ڈراؤں باز ہیں. موطأ امام مالک, یہ جو عام نسخہ ہے, صفحہ 722, وبعضهم يسبغون وبعضهم لا يسبغون وان كل اللواسع. امام مالک کہتے ہیں بعض لوگ ضرورت کے لیے داڑیاں کالی کرتے تھے, بعض بالکل نہیں کرتے تھے. دونوں باتوں کی گنجائش. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو مت حلال جانو اللہ تعالی کے دین کے نشانیوں کو. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، میں تو کہتا ہوں طالب بھی شاعر اللہ میں سے، کیونکہ دیکھتے ہی دین سمجھ میں آ جاتا ہے. مولانا صاحب اقصد مرحوم طالب علم تھے، خوبصورت تھے، موٹے تازے، جہانگیر آئے تھے تو میں نے ٹیلی فون آفس بھیجا کہ وہاں ٹیلی فون وہاں سے کر لو. میرے جاننے والے تھے، اس وقت گاؤں میں کہیں بھی ٹیلی فون نہیں تھا، ٹیلی فون آفس جانا ہوتا تھا کراچی فون کرنے. تو میں نے ان کو فون پہ کہا تھا کہ ایک مہمان آئے گا کراچی فون کرے گا، انہوں نے کہا ہم انتظار میں بیٹھے. یہ جب وہاں گئے وہ ذرا اچھا بھرا ہوا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دینی مدرسے کے طلباء خوب کھاتے پیتے. تو مولانا صاحب احسن نے کہا تم تو اس لیے انگریزی کی طرف چلے گئے کہ تم کہتے تھے کہ کھائیں گے کہاں سے، اللہ نے آج تم سے کھیلوا دیا کہ دین والوں کو اللہ سب سے زیادہ اعزاز کے ساتھ وافر رزق عطا فرماتے. والحمدللہ علی حال. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے. تو طالب علم اور طالب علم کا لباس، طالب علم کا لباس کیا ہے؟ صاف ستھرا سفید کپڑے، سر پہ ایک ٹوپی یا صافا، بس. دیکھو تو ایک نور کا پیکر، دین کا ایک مجسمہ، ایک خاص اعزاز کے ساتھ موجود رہتا ہے. طالب کو زیب نہیں دیتا کہ سر سے ٹوپی اتارے، طالب کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ رنگ روغن کر لے. رنگ زیبا وجامئی دیبا سندل عود رنگ بوئی حوث. فرمایا یہ رنگ ونگ لگانا، زیادہ خوشبو کے پیچھے پڑنا، ای ہم زینت زنان باشد، یہ عورتوں کا کام ہے. مرد را کی رخائے زینت بس، مرد کو خدا نے جو کچھ دیا ہے مردانگی وہی بہت ہے. اے ایمان والو مت حلال جانو اللہ کے دین کی نشانیوں کو، یعنی ان کی بے عزتی مت کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینوں کی. حرمت کے مہینے چار ہیں، ادھر سے رجب ہے اور ادھر سے ذیقعد ذوالحج محرم، چار مہینے. یہ چار مہینے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، منہا اربعۃ حرم، یہ چار مہینے عزت و احترام کے ہیں، جنگ و جدال، دشمن سے انتقام، سب اس میں پرانے ڈاکو بھی آرام سے بیٹھ جاتے تھے. ولل ہدیہ، اور وہ جو نیاز کعبہ ہیں اس کا بھی احترام کرو. ولل قلائدہ، اور وہ جو قربانی کے جانور ہے جس کو پٹا ڈالا جاتا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں حرم شریف آنے کا. آمین، ام یا امو کے معنی ہے ارادہ کرنا، اسی سے امامت ہے. حدیث میں ہے لا یؤم قوما وهم له کارہون، امام ایسی امامت نہ کرے کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. آمین کے معنی قاصدی، جو بیت اللہ شریف حج اور عمرے کی نیت سے آئے تو تم کیوں منع کرتے ہو اسے. آیات سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ویزے کی پابندی غیر شرعی ہے، مگر یہ غلط ہے، وہ انتظامی مسئلہ ہے. البتہ یہ پابندی لگانا کہ آپ پانچ سال بعد حج کرے اور آپ وہاں جا کے واپس آ جائے، یہ غلط ہے. استطاع الیہ سبیلا، جو جس طرح وہاں پہنچے، عمرے کے لیے پہنچ کے ٹھہرے اور حج کر کے آئے، شرعاً درست اور صحیح.